चाहिए गर्मी न दुनिया में सुको दिल की खुशी, सोहबते उलमा में आकर सीखो बातें इल्म की।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुर्सलीन अम्मा बाद फअऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम इल्म की बातें लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इल्म दीन सीखने वाला बनाए, जो इल्म सीखें उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इब्तदान दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम का फरमाने मुअज्जम आली शान है, इन्ना अवलन नासी बी यौमल कियामा अक्सरहुम अलैया सलातन। फरमाया क़यामत के दिन मेरे करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाला होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बारगाह रिसालत में एक बार हदिया दुरूद पाक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सैयदी या सैयदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूल अल्लाह। मदनी के नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का बहुत ही प्यारा टॉपिक है तदवीन हदीस में सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का किरदार। हजरत सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस तय्यबा इनको जमा करने के हवाले से और बाकायदा इनको लिखने, इसको याद करने, अहदीस की जमा के लिए, अहदीस को जमा करने के लिए और सुनने के लिए कितने कितने अजीम उन्होंने सफ़र किए और अपनी पूरी पूरी जिंदगियां इसी बात पर ही गोया के वक्फ कर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन को हम याद करें और फिर ये आगे पहुँचाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के चेहरे को तरोताज़ा रहने की दुआ अता फरमाई है कि जो हुजूर का फरमान सुने और फिर उसे आगे भी पहुँचाए। ये बड़ा ही फजीलत वाला अमल है। हम हदीस पाक बतौर ख़ास आज इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। याद रखें, कुरान पाक को जमा करने के लिए जिस तरह की तगोदो और ये सारी मामलात हज़रत सहाबा के दौर में यह सिलसिला पूरा हुआ, कुरान पाक भी दलाल शरिया में से कतई बिल्कुल वाज़े तौर पर और फिर हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ियास और इजमा ये भी इन्हीं से ही साबित है और ये चारों मिलकर फिर वो हुज्जत और दलील बनते हैं। गुफ्तगू हम करेंगे, हमारे साथ बड़े खूबसूरत मुफ्ती साहब मुफ्ती हसन साहब हैं, हजरत आपको खुशामदीद कहते हैं और इन्हीं के साथ हैं बहुत ही प्यारे मुस्कराते हुए चेहरा मुफ्ती सज्जाद साहब, हजरत आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप दोनों का आना भी कबूल फरमाए, इकबाल बुलंद फरमाए। हसन साहब, यहाँ से हम लेते हैं, इस गुफ्तगू को आगाज़ करते हैं कि हदीस की अहमियत पर, के आज एक तबका ऐसा है कि जिन्होंने सिरे से कह दिया कि कुरान को ले लो और हदीस पाक से वैसे ही अपने आप को पीछे कर दिया और कुछ नहीं, ये बातें फैलाना शुरू कर दी, बाद में लिखी गई थी इसलिए हदीस की तरफ ज़्यादा तवज्जो ना करें और वो माज़अल्लाह गुमराह हुए मुनकरीन हदीस जो हैं। तो हदीस पाक की हुज्जियत पर ये हमारे सामने कौन से दलाइल हैं और वो दलाइल कुरान पाक ने इसको कैसे बयान फरमाया?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज्जियत हदीस इस पर तो मुस्तकिलन उलमाए किराम की कई किताबें ये लिखी गई हैं, उन्होंने लिखी हैं। जैसे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मिफ्ताहुल जन्ना के नाम से एक किताब लिखी, फिर इहतिजाज बिस्सुन्ना, जिसमें आपने अहादीस मुबारका के हुज्जत होने पर तफसील के साथ गुफ्तगू फरमाई है। हदीस मुबारका ये हुज्जत है, हर मुसलमान जो दीन मतीन को समझने वाला, दीन मतीन पर चलने वाला है, वो इस बात को बखूबी जानता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद को आप पढ़ते चले जाएं, आपको एक नहीं बीसियों मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम की सुन्नत मुबारका, आपकी अहादीस तय्यबा का हुज्जत होना, दलील होना, ये मिलता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल अतीउल्लाह व रसूल। ए महबूब, आप खुद इरशाद फरमा दीजिए कि अल्लाह की इताअत करो, اور رسول کی اطاعت کرو. تو رسول کی اطاعت کس طرح ہوگی؟ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر عمل کرو، اور جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس سے رکو، تو اس پر عمل کرنا اور ان چیزوں سے بچنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورۃ الحشر میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول کریم دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رکو. تو اب قرآن مجید فرقان حمید خود ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اور جس چیز سے بچنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں اس سے بچنا ہے. اور بہت ساری آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی رضا چاہے اور آخرت چاہے اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے. ایسوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے. اب وہ نمونہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ وہ سنت مبارکہ ہیں، وہ احادیث طیبہ ہیں. حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کر رہے تھے، تو کسی شخص نے یہ کہا کہ آپ ہمارے سامنے قرآن کو بیان کریں، تو وہ جلال کے اندر آ گئے اور فرمایا کہ میں تمہارے سامنے تمہارے نبی علیہ السلام کی باتیں بیان کر رہا ہوں، ذرا مجھے بتاؤ کہ قرآن پاک نے تو یہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا طریقہ کیا ہے؟ وہ قرآن میں کہاں پر موجود ہے؟ وہ تمہارے نبی علیہ السلام نے بیان کیا. قرآن کہتا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. حج کا طریقہ کہاں موجود ہے؟ کہ مفصل طریقہ کار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر موجود ہے. تو یہ آپ اس وقت جلال میں تشریف لے آئے. اسی طرح اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب کا علم رکھتے تھے. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے کو، اس بات کو واضح طور پہ فرمایا. سنن اربع کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ چار پائی پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، جیسا آج کے لوگ کہہ رہے ہیں. اور چکرالوی جس نے اس کا انکار کیا تھا وہ تھا ہی ایسا کہ وہ معذور تھا اور ٹیک لگا کے چارپائی کے اوپر بیٹھا رہتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس کے بارے میں فرما دیا کہ ایسا شخص میں تم میں نہ پاؤں کہ جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے چارپائی پر اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کتاب اللہ بھی دی گئی ہے اور اس کی مثل بھی دیا گیا ہے، یعنی جو سنت ہے، جو حدیث مبارکہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں. تو کثیر آیات مبارکہ، عقلی دلائل تمام کے تمام اس بات پر موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بغیر کوئی چارہ نہیں. قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر دیں. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، آپ علیہ السلام کا بیان نہیں، اس وقت تک قرآن کو سمجھنا ہی ممکن نہیں. اس پر اور تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جب تک نہیں جائیں گے اس وقت تک قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے نا تو وہ ایسے کانے کی طرح ہے بغیر سنت کے، یعنی ایک ہاتھ اس کا ایک آنکھ پہ رکھ لے تو دوسری آنکھ سے دیکھے گا تو اس کو صحیح طریقے سے نظر ہی نہیں آئے گا. ایک بات بس اس حوالے سے پیش کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو نہیں ملایا، یہی لوگ امن والے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اب یہاں پر ہدایت کے لیے، امن کے لیے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان والے بھی ہوں اور ایمان کے ساتھ کوئی ظلم ملاوا نہ ہو. ظلم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، ٹھیک ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو ظلم کا مطلب گناہ ہے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، امن کے لیے، یعنی قیامت کے دن امن کے لیے اور ہدایت کے لیے، تو یہ فرما دیا گیا کہ ایمان کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ کوئی گناہ نہ ہو، تو ایونا لم یظلم، ہم میں سے ہے کون کہ جو گناہ نہیں کرتا، یعنی بطور عاجزی یا آنے والے لوگوں کے لیے صحابہ کرام علی رضوان نے یہ ارشاد فرمایا. اب دیکھیں کہ وہ عربی لغت کو جاننے والے سب سے بڑھ کر تھے،
بالکل
قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا ہے، عربی میں نازل ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پریشان ہیں کہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ ظلم ہوگا تو امن و ہدایت نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لقمان کا یہ قول اپنے بیٹے کے لیے نہیں دیکھتے، ان شرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے. یعنی یہاں پر ظلم سے مراد ہر گناہ نہیں، شرک ہے، کہ جو ایمان لایا اس کے بعد اس نے شرک نہیں کیا تو ایسا شخص امن والا اور ہدایت یافتہ ہے.
یعنی حدیث کو چھوڑ کر اگر اس کا ایک عام معنی لے گئے تو کوئی
کہاں سے کہاں
کوئی بھی ہدایت والا نہیں
بنے گا،
نہ ہی کوئی امن والا ہو سکتا ہے. یہ یقیناً یہ ایک مثال پیش کی ہے، وہ تو سحری بند کرنے کا واقعہ ہو اس بیان کرنے میں کہتا ہوں، یہ بھی آیت مبارکہ کوئی
عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ قرآن پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر نہ ہو جائے. تو میں تو دو ڈورے لگا کر بیٹھا ہوا تھا، تکیے کے پاس میں نے رکھے ہوئے تھے یا چارپائی سے باندھے ہوئے تھے، صبح تک دیکھتا رہا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے ظاہر ہی نہیں ہوا، اسی طرح موجود تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا تکیہ، یہاں پر اس سے مراد یہ والے دھاگے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد جو ہے
رات،
وہ رات اور دن ہے، کہ دن جو ہے وہ صبح، جو سفید دھاگا ہے وہ دن ہے اور جو سیاہ دھاگا ہے وہ رات ہے. تو اب یہ کون سمجھے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گی، ورنہ سمجھ نہیں آ سکتے.
بہت ہی پیاری اور بالکل ایک مین جو گفتگو اور اس کے حوالے سے دلائل ہیں، ہماری نہ نماز اس وقت تک کمپلیٹ ہو سکتی ہے، اگرچہ قرآن نے کہا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے فضائل کو بیان کیے ہیں، لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آتے، آپ کی تعلیم ہم نہیں لیتے، تو اس وقت تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھ پائے گا. صلو کما رأیتمونی اصلی کا جب ارشاد ہے اور پھر حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے مطابق نماز ہے. زکوٰۃ کو لیں گے، حج کو لیں گے، عمرہ کو لیں گے، ایون کہ آپ نکاح کا معاملہ ہو یا کہیں آگے معاملات کے کسی طرح کے ہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو اگر ساتھ نہیں رکھیں گے، ان کی تعلیم کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر حقیقتاً قرآن پر بھی عمل کرنے والے نہیں ہوں گے. اور قرآن پاک کو نازل کرنے والے رب عز و جل کے بھی ہم پیارے بندے ہرگز نہیں بن سکتے، کیونکہ قرآن نے ہی فرما دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس وقت یہود نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ بھی تو اللہ کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، بلاتے ہیں، یہی تبلیغ کرتے ہیں، ہم تو پہلے ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو قرآن نے منع فرما دیا کہ اللہ سے محبت تم یہ دعویٰ کرتے ہو، پہلے میرے محبوب کی اتباع میں آ جاؤ، پھر تمہیں کہنا نہیں پڑے گا یحببکم اللہ، پھر اللہ اعلان فرمائے گا اللہ تم سے محبت فرماتا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے. تو حضور کا در یہ بالکل ضروری ہے. حدیث پاک کے اوپر حدیثوں کو سمجھنا، حدیث کے ساتھ اٹیچ رہنا، یہی ہمارے دین کا اور ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے. سجاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ مزاج گرامی ٹھیک ہے. یہاں سے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ گفتگو ہم شروع کریں. تدوین حدیث ہم نے موضوع رکھا ہے، یہ ہے کیا تدوین حدیث؟ تھوڑا سا اس کا بھی خلاصہ اور کچھ پس منظر اس کا کہ کب سے ابتدا ہوئی حدیث پاک کو جمع کرنے کے حوالے سے، کب سے؟
ماشاءاللہ حسان بھائی نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے. دیکھیے قرآن اور حدیث کا رشتہ آپس میں مربوط ہے.
جی
اللہ پاک نے جب اپنی کتاب اتاری تو اس کتاب کو سمجھانے کے لیے ایک معلم کی ضرورت تھی کہ اس کتاب کو سمجھائے گا کون. تو اللہ پاک نے اس کتاب کو سمجھانے کے لیے وہ معلم کس کو بنا کر بھیجا؟ اس کو بنا کر بھیجا کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الرحمن و علم القرآن. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ منصب بیان فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وہ ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. तो अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बनाकर भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़ुरान पाक की जो तफसीर बयान फरमाई है वो हदीस भी हो गई कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल है। और चूँकि वो कुरान की तफसीर है, वो कुरान की तशरीह है, तो जिस तरह कुरान महफूज हो गया इसी तरह उसकी तशरीह और उसकी तफसीर भी इसी तरह महफूज हो गई। तो कुरान और हदीस दो मुख्तलिफ जुदा चीज़ें नहीं हैं। कुरान को समझने के लिए हदीस पाक को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। कुरान पाक में तो ज़ाबते हैं, असूल हैं, और कुरान पाक बहुत सारी चीज़ों को इजमाली बयान करता है। अब उसकी तफसील कहाँ से आएगी? तो उसकी तफसील नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कौल के ज़रिए, अपने फ़ेल के ज़रिए और अपनी तकरीर के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और फिर अल्लाह पाक ने जिस तरह कुरान पाक को महफूज फरमाया, इसी तरह अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन को भी महफूज करने का एक ज़रिया बना दिया कि कुरान की भी तदवीन की गई और अहदीस पाक की भी तदवीन की गई। तदवीन का मतलब है जमा करना, किसी चीज़ को जमा करना। तो कुरान पाक की तदवीन फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला उन्होंने गौर व फिक्र किया जब सहाबा शहीद होने लगे मुख्तलिफ गजवात में, मुख्तलिफ जंगों में। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हों की बारगाह में अर्ज किया कि जो है वो सहाबा जा रहे हैं, हुफाज जा रहे हैं, क्यों ना कुरान पाक को एक किताब की सूरत में जमा कर लिया जाए। तो कुरान पाक को जमा करने वाले भी हजरत उमर हैं और हदीस पाक की बकायदा तदवीन का काम करने वाले भी उमर हैं, और वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हों हैं कि उन्होंने अपने ज़माने में अपने उम्माल को, जो गवर्नर थे, उनको ये पैगाम भेजा कि मैं ये देख रहा हूँ कि उलमा इस दुनिया से उठते जा रहे हैं और इल्म इस दुनिया से उठता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहदीस हमसे ज़ाय हो जाए, तो लिहाजा आप इन अहदीस पाक को जमा करना शुरू कर दें। बकायदा तदवीन अगरचे के हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में हुई, लेकिन अहदीस पाक की तदवीन का काम, अहदीस पाक के जमा करने का काम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से आपकी हयात मुबारक में ही शुरू हो चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अव्वलन अहदीस पाक लिखने से मना फरमाया। यहाँ तक रिवायत में आता है कि सरकार ने फरमाया कि ला तक्तुबु, तुम जो मैं बयान करता हूँ तुम उसको ना लिखो, बल्कि अगर तुमने मेरा बयान किया हुआ लिखा है तो उसको मिटा दो। उसकी वजह ये बयान फरमाई कि चूँकि वो नज़ूल कुरान का ज़माना था, कुरान भी नाजिल हो रहा था, अब कुरान को लिखने के लिए बकायदा कातिबीन वही जो कुरान को लिखते थे, तो अब अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन को भी उस वक्त लिखना शुरू कर दिया जाता तो कुरान और हदीस में इल्तिबास का अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों मिक्स हो जाएं। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अव्वलन लिखने से मना फरमाया,
इब्तिदान।
और ये ममानत 7 हिजरी तक तकरीबन रही, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अहदीस पाक लिखवाई भी, लिखने का हुक्म भी दिया, बकायदा सहाइफ तैयार करवाए और सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को भी लिखने की तरगीब इरशाद फरमाई। जैसे हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अनु से रिवायत है, कय्यदुल इल्म बिल किताबा, के इल्म को किताबत के साथ कैद कर लो, और एक दूसरी रिवायत में है कि इल्म को कैद कर लो। अर्ज की, या रसूलल्लाह इल्म का कैद करना क्या है? फरमाया कि उसको लिख लेना,
लिख लो।
तो ये एक तरगीब थी सहाबा के लिए कि जो इल्म आप मुझसे हासिल कर रहे हैं गोया के उसको आप लिख कर कैद कर लो। एक अंसारी सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और सरकार से, सरकार के फरामीन सुनते, तो सरकार के फरामीन تو دل کو باغ باغ کر دیتے. پھر سرکار کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کے فرامین سنتا ہوں، لیکن میں وہ بھول جاتا ہوں، آپ مجھے ارشاد فرمائے کہ میں کیا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے مدد لو، سیدھے ہاتھ سے مدد لو، مراد یہ کہ ان کو لکھ لیا کرو. تو یہ واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جو میں بیان کروں اس کو لکھ لیا کرو. لہٰذا یہ کہنا کہ حدیث پاک کی تدوین جو ہے وہ بہت بعد میں ہوئی، ایک صدی ہجری کے بعد ہوئی، اور بعد میں محدثین نے معاذ اللہ اپنی طرف سے گھڑ لی یا اپنی طرف سے جو ہے وہ لکھ لی، ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر ہم زمانے کا، صحابہ کے زمانے کو اگر ہم دیکھیں سرکار کی حیات طیبہ میں، تو یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اتنا بڑا ذخیرہ ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ صرف دو صحابی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ دو صحابہ ہیں کہ جن دو صحابہ سے تقریباً 10,000 سے زائد احادیث پاک مروی ہیں.
10,000
سے زائد. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ سے سب سے زیادہ احادیث پاک روایت کرنے والا ہوں، لیکن مجھ سے بھی زیادہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ وہ ان کو لکھ لیتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث پاک مروی جو تعداد ہے وہ 5,374 ہے تقریباً. تو اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی احادیث ان سے بھی زیادہ ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ 5,374 سے تو زیادہ ہی ہیں.
جی بالکل.
تو وہ صحیفہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی پیار فرمایا. بلکہ بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، تو آپ جب بیان فرماتے ہیں تو کچھ آپ کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کیفیت مختلف ہوتی ہے،
اور یہ آج بہت سے لوگوں کی کاٹ کرے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں یار وہ تو نارمل کوئی بات بھی ہوتی ہے، گھر سے باہر آ رہے ہیں، مسجد میں ہیں، کوئی عام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر آدمی کی طبیعت میں مختلف طرح کا فرق آتا رہتا ہے، تو ہر چیز کو ہم کیسے حدیث کی طرح منسوب کریں. تو بس آپ یہی،
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رک گیا،
لکھنے
سے رک گیا،
بلکہ وہ مجلس آئی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں بس سن رہے ہیں.
پھر سرکار سے میں نے عرض کی کہ اس طرح مجھے قریش کے لوگ یوں کہہ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، میری زبان سے حق ہی نکلا.
اور اشارہ بھی فرمایا اپنی انگلی مبارکہ سے اپنے منہ،
فرمایا ان دونوں ہونٹوں سے کے درمیان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے. تو یہ صحیفہ جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار فرمایا، یہ بھی سرکار کی موجودگی میں
ان کو لکھنے کی اجازت مل گئی. ابو ہریرہ کو ویسے ہی حافظہ مل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. تو یوں یہ ابتدا سے ہی، صحابہ کے دور سے ہی یہ لکھنے کا باقاعدہ کام یہ شروع ہوا. اور حسان صاحب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود تو نہیں لکھتے تھے، لیکن یہ بھی لکھوا کر اپنے پاس کچھ جمع کرتے تھے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟
دیکھیں، یہاں میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مرویات ہیں، جو روایات ہیں، وہ سب سے زیادہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ کہ سب سے زیادہ لکھنے والے تھے، لیکن جو مرویات ان کی آگے گئی ہیں وہ بہت کم ہیں. جو مقصرین صحابہ کہلاتے ہیں، یعنی وہ مقصرین کے جو 1,000 سے زائد احادیث طیبہ آگے بیان کرنے والے ہیں، وہ 6 صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں جن کا عمومی طور پہ تذکرہ کیا جاتا ہے، اور حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مطابق 7 ہیں. ان میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں
جو روایت کرنے والے.
وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بیان فرمایا گیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں تھے مدینہ منورہ کے اندر، جہاں لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، مرکز تھا ظاہر سی بات ہے علم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی لوگ وہاں آتے تھے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے احادیث طیبہ بیان کرتے تو وہ آگے چلتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اتنی زیادہ حدیثیں 5374 یہ آگے بڑھیں۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ چلے گئے تھے مصر۔ اب مصر ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اندر یہ مرکز نہیں تھا، تو لوگ وہاں پہ کم جاتے تھے، اس وجہ سے آپ کی احادیث طیبہ یہ کم آگے بڑھی۔ اور اسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی تھے، تو انہوں نے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ صحبت کو اختیار کیا۔ لیکن چونکہ ایک ہوتی ہے روایت اور ایک ہوتا ہے سماع، آپ ان حضرات نے سماع تو زیادہ کیا لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت بہت زیادہ ملا بیان کرنے کا، اس لیے ان کی روایات یہ آگے چلی۔ اب جو سجاد بھائی نے
بڑی بعض اوقات جہاں پہ اس طرح کی تقسیم لکھی ہوتی ہے اور تعداد لکھی ہوئی تو وہاں پر ان حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کی مرویات کے حوالے سے کم تعداد
ہوتی ہے،
ورنہ یہ مطلب نہیں کہ ان کو حدیث کا اتنا علم نہیں تھا۔
ظاہر ہے کہ کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہا، اور جو کچھ تھا ظاہر و باطن کے اندر
خلوت زندگی سے لے کر صبر سے لے کر،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو 3 سے 3.5 سال رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خیبر کے موقع پر آپ ایمان لے کر آئے۔ اچھا، اب جو آپ نے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا لکھنا، تو جہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ میں سب سے زیادہ حدیثیں میرے پاس ہیں سوائے عبداللہ بن عمر کے، اس لیے کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے میں لکھتا نہیں تھا، تو وہاں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدث ساری کے اندر یہ بات بیان کی کہ اس کے دو محمل ہیں، کیونکہ روایات کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھی ہوئی احادیث طیبہ موجود تھیں، تو اس کا ایک محمل یہ بیان کیا، ایک موقع یہ بیان کیا، ایک معنی یہ بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ قلیل لکھا کرتے تھے، بہت زیادہ نہیں لکھتے تھے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حافظہ عطا فرما دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ آپ خود نہیں لکھتے تھے بلکہ آپ نے کسی دوسرے کو مقرر کیا ہوا تھا، وہ لکھ کر آپ وہ احادیث طیبہ کو جمع کر لیا کرتے تھے۔
کیا بات ہے!
تو یہ سلسلہ
کمال کا ویسے شوق، سال ان کو بظاہر صحبت والے کم ملے ہیں، کتنے سال اور
تقریباً سرین اب یہ تو خود
60 ہجری سے پہلے وصال بھی جو ہے وہ
اصل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، یعنی بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کے اندر واضح طور پر ہے، آپ نے خود فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر ابو ہریرہ، ابو ہریرہ بہت کثرت کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمائے لولا آیتان، اگر دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں تمہارے سامنے کوئی بات ہی بیان نہ کرتا، یعنی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یہ دونوں آیتیں اگر نہ ہوتی تو میں کوئی چیز تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا، کہ چھپانے سے منع کیا گیا، کتمان علم سے منع کیا گیا ہے، اس لیے تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو انصار ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، ان کو تو کھیتی باڑی مصروف رکھتی تھی، زمینیں تھیں، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور جو مہاجرین تھے وہ بازار کے اندر تجارت کرتے تھے، ظاہر ہے کہ تجارت تو کریں گے اپنے گھر کے روزی کے لیے، لیکن ابو ہریرہ بشبع بطنی ہی، پیٹ بھرنے کے ساتھ، یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ان کے در کو تھامے رہتا تھا، پڑے رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، اور جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اسے سن لیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے استفسار کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار، سعادت مند سب سے بڑھ کر کون ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے کوئی مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے تمہاری حدیث کے اوپر حرص دیکھی ہے، جو تمہاری حرص ہے اس کی بنیاد پر مجھے اسی بات کا گمان تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، علم تھا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا، ان کلمہ توحید اس نے پڑھا ہوا ہوگا۔ تو یہ تو ان کی ایک طریقہ کار تھا۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے! مدنی چین کے ناظرین، واقعی ہی علم حدیث کے حوالے سے اور علم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ आपका शब रोज यही मशागिल थे, बल्कि कभी कभी तो भूख की ऐसी कैफियत होती, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हर वक्त खाना पीना भी सही घर के आप उन मामलात में, और आप वक्त ही थे, और कभी कभी भूख की वजह से गशी तारी हो जाती थी, ज़मीन पर वो तशरीफ़ ले आते थे, गिर जाते थे। और ये भी एक अंदाज़ था कि आप इस तरह लोगों के सामने जो है वो दस्ते सवाल भी नहीं करते थे, बल्कि खुद ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इनकी कैफियत इनकी हालत को देखते और आप अपने घर से कुछ मंगवाते वो इनको दिया करते थे, और सहाबा यही असहाब सुफा जो जिस पर बैठते थे और वो बाबे जिब्रील जिससे देखा भी करते थे, सरकार बाहर कोई मांगने वाला साइल है कोई बैठा है तो उमूमन खाने की चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें आप बाहर भेजते थे। आज भी जाएं तो इसी तसव्वुर के साथ इसी यकीन के साथ उसी दरवाज़े को वहीं तकते रहें, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो बाब ये वो दरवाज़ा है जिससे आपका फैज़ इस तरह भी मिलता था, आज हम भी बेकारी हम भी शायद आपके दर पर इस तरह हाजिर हैं, अल्लाह मुझे आपको सबको ये सआदतें भी अता फरमाए। कुछ गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, कुछ कॉल्स लेते हैं और फिर इसी टॉपिक को हम मजीद आगे कुछ चलाएंगे।
सबसे सवाल है कि गवाहों के अलावा या गवाह ना हो तो अगर औरत और मर्द अपने आप ही इजाब कबूल कर लें तो क्या निकाह हो जाता है, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए।
मजीद को
हमारा सवाल सरकार ये है कि जो आदमी कुरान की नस का इनकार करे उसके लिए शरीयत से क्या हुक्म है?
कुरान की नस का ठीक है जी, मजीद कौन?
इल्म की बातें प्रोग्राम की क्या बात है जिसमें मुफ्ती कराम की आमद मरहबा, अल्लाह पाक तमाम मुफ्ती कराम को नजर बद से बचाए, हमारे इल्म में बहुत सारा इजाफा हो रहा है। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, अंधेरी आती है, सुना है अंधेरी को बांध दिया जाता है, कुरान पाक बाग के अंदर लटका दिया जाता है, अंधेरी रुक जाती है, ऐसा करना कैसा और कुरान पाक की कसम खाना कैसा, शरी रहनुमाई फरमा दीजिए।
ठीक है भाई, ये होता है मुफ्तियाने किराम, ठीक है इनको हजरात को कहें आप मुफ्ती किराम नहीं मुफ्तियाने किराम, जब तो पूरे ये लफ्ज़ यूं अदा किया जाता है तो क्या फरमाते हैं हजरात मुफ्तियाने किराम? आपसे ये आसान साहब पूछता हूँ मुख्तसरन, कुरान की नस का इनकार, साथ में ये भी कहूँगा कि हदीस नबविया का मुतलकन इनकार कर देना, इन दोनों के हवाले से क्या होगा?
देखिए जिसको मालूम है नस्से कुरानी के बारे में और वो इसका इनकार करता है तो ये कुफर है, लेकिन बाज़ वक़्त कोई दकीक यानी बारीक बात होती है जिसके बारे में आदमी को इल्म नहीं होता, जैसे मिसाल के तौर पे विरासत के बाज़ हिस्से हैं जिनका तस्किरा कुरान पाक के अंदर मौजूद है, लेकिन अब उसको उसका इल्म नहीं है कि वो क्या है, तो वो ला इल्मी की वजह से इनकार करता है तो हुक्म ये है कि उसको बताया जाएगा। अब अगर वो इकरार कर लेते हैं तो फ़बीहा अपने ईमान पर बाकी रहेगा, वरना फिर वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। वरना जो कुरान के बारे में नस तो दूर की बात है, यानी एक आयत तो दूर की बात है, एक हर्फ का भी अगर उसका इनकार करेगा तो वो काफिर हो जाएगा। कुरान के हर्फ हर्फ पर ईमान और एतिकाद उसकी हक्कानियत का अकीदा रखना ये लाजिम है, और अहादीस तैयबा का मुतलक इनकार मैं हदीस को सिरे से मानता हूँ तो ये भी कुफर बनेगा कि अहादीस की बहुत सारी किस्में हैं और मुतलकन हदीस का इनकार का मतलब तो ये हुआ कि वो कुरान की नुसूस ही को झुटला रहा है कि कुरान इस बात का हुक्म देता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए और वो हदीस पाक के जरिए है और ये इसका इनकार कर रहा है।
अलल इतलाक हदीस का इनकार गोया कि कुरान का इनकार।
बिल्कुल
ठीक है। अच्छा दूसरी ये कह रहे हैं अंधेरी वगैरह को बांध दिया जाता है, कुछ ऐसा है कि आंधी आए और
वल्लाहु अलम, अब हो सकता है कि कोई वजीफा हो, लेकिन कुरान पाक लटकाना ये काबिले गौर है कि अगर कुरान पाक लटकाया जाता है तो किस तरह लटकाया जाता है?
नहीं करना चाहिए, जब आंधी इस तरह चलती है तो दीवारें कई गिर जाती हैं।
मैं कर रहा हूँ कि अगर वाकई इसकी ये सूरत है तो फिर तो ये खतरनाक मामला हो जाएगा।
टोटके के तौर पे उस जैसा आपके इनमें है कोई किस इलाके में खास वो अब हवा ज्यादा चल रही है तो उस वक्त कुरान पाक को इस तरह ये अंदाज भी मुनासिब नहीं है, बिल्कुल भी ये ठीक नहीं, और इसके अंदर दीगर पहलू भी मौजूद है, कुरान पाक नीचे जमीन पर तशरीफ ले आए और ये अंदाज़ और ना कोई इस तरह का शरी हुक्म है तो लिहाजा ये बिल्कुल भी इख्तियार ना किया जाए। कुरान की कसम देकर उसको आंधी को रोकना या वैसे कुरान की कसम,
अगर कुरान की बाकायदा किसी ने कसम खाई कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ कि फलां काम नहीं करूँगा या फलां काम करूँगा تو قرآن کی قسم یہ قسم منعقد ہوتی ہے، یعنی اگر اب اس کے برخلاف کرے گا تو پھر اس کا کفارہ اس کو دینا ہوگا۔
ٹھیک ہے سجا صاحب، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ خلفۂ راشدین نے بھی کیا حدیث مبارکہ لکھنے کا معاملہ یا کچھ اس پہ کیا فرمائیں گے؟
جی، خلفۂ راشدین کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیسے صحبت نصیب ہوئی، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلفۂ راشدین میں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے معاملے میں بہت حساس تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ کہ بہت زیادہ صحبت پائی ہے، لیکن آپ کی جو مرویات کی تعداد ہے، آپ سے جو احادیث پاک روایت کی گئی ہیں وہ بہت کم ہے، 140 کے قریب جو ہے وہ آپ کی مرویات کی تعداد ہے۔ تو اس کی وجہ یہی بیان کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ نے ابتداءً جو ہے وہ احادیث پاک کچھ لکھی تھی، 500 احادیث پاک کا آپ نے ایک مجموعہ جو ہے وہ تیار کیا تھا، لیکن پھر آپ نے ان کو کسی وجہ سے ختم کر دیا اور آپ نے آگے نہیں بڑھایا اس کو۔ اور لیکن بعد میں یہ بھی ملتا ہے کہ بعد میں آپ نے جو ہے وہ مرتب کیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہ اس بات کا خوف رکھتے تھے کہ کہیں کوئی بات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایسی منسوب نہ کر دوں کہ وہ بات قیامت تک میری گردن پر باقی رہے۔ تو اس وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث پاک روایت، آپ سے مرویات تو ہیں لیکن بہت کم ہیں، اور یہ جو مرویات ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان کو حفظ کیا، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ لکھنے کا بھی ثبوت ہے، تو گویا کہ انہوں نے بھی لکھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احادیث پاک یاد کی۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مختلف احکام کا ایک صحیفہ تھا جس میں مختلف احکام درج تھے، اور وہ پھر آپ کی اولاد حضرت عبداللہ بن عمر، پھر ان کے بیٹوں حضرت عبداللہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ تو مشہور ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے محمد بن حنفیہ کو ایک مرتبہ ایک یعنی کہ کچھ احکام پر مشتمل اوراق دیے اور فرمایا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں اور ان سے کہیں کہ ان کو یاد کر لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے مستغنی ہوں، مراد یہ کہ یہ پہلے سے مجھے معلوم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی یہ صحیفہ موجود تھا کہ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احکام لکھے ہوئے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی موجود تھا۔ اور پھر خلفۂ راشدین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس طرح محبت فرمایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال کو، آپ کے افعال کو جس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بعض چیزیں لکھی بھی ہیں اور بعض چیزیں دل کے اوپر نقش بھی کر دی۔ آپ اندازہ کریں، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرما رہے ہیں پانی منگوایا، وضو کیا، فرمایا کہ یہ جو جس طرح میں نے وضو کیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو آگے کیسے پہنچا رہے ہیں۔ تو محبت بھی فرمایا کرتے تھے، دلوں میں نقش بھی تھا، اور ان خلفائے راشدین اور دیگر تمام صحابہ نے اس کو آگے بھی بڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیسا کہ میں پہلے عرض کیا کہ دیت سے متعلق، قصاص سے متعلق، زکوٰۃ کے احکام سے متعلق اور اونٹوں کی عمروں کے متعلق تھے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس دو ہی کتابیں ہیں، یعنی دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ پاک کی کتاب قرآن پاک ہے، اور ایک یہ ہمارے پاس صحیح ہے۔
ठीक,
जो आपने जो वो अहकाम लिखे हुए थे तो उनको आपने महफूज रखा हुआ था, और फिर ये हजरत मोहम्मद बिन हनफिया और फिर हजरत इमाम जाफर सादिक और यूं रजी अल्लाह तआला अन्हु, यूं ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का सहीफा जो है वो मशहूर भी हुआ, और जो मोतबर कुतुब अहदीस हैं उनमें वो मौजूद भी है, यानी उनके अहकाम बाज मौजूद भी हैं, उसका जिक्र भी है। जैसे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के इसी सहीफे का जो हजरत अली ने भेजा था, इसका बुखारी शरीफ में जिक्र मौजूद है किताब ज़कात में। तो तमाम जो खुलफाए राशिदीन थे उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अहकाम भी लिखे, याद भी किए और आगे भी अहकाम को पहुंचाया। और फिर आप ये देखें कि जितनी सरकार की सोहबत थी ना उतनी एहतियात भी थी, कि फारूक आजम और सिद्दीक अकबर जैसे सहाबा अगर रिवायत करते जैसा कि हसन साहब ने पहले बयान किया, तो वो जो जिंदगी का इहाता है यार गार यार मजार, यानी इस तरह की सोहबत जो है वो सरकार की मिली है हर मकाम पर, गजवात में, सफर में, हजर में। तो अगर वो रिवायात करते तो उनकी मरवियात कसीर होती, लेकिन ये एहतियात थी, ये खौफ था। तो इससे हमें हमें भी ये मैसेज और ये पैगाम मिला है कि जिसको जितना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो उस मोहब्बत का एक ताल्लुक और उस मोहब्बत का एक मैसेज ये है कि अपने महबूब की तरफ वो चीज़ मंसूब करनी है जो उनसे साबित है,
जो साबित,
जो उनसे साबित नहीं है वो मंसूब नहीं करनी, और जिन्होंने रात दिन उनके साथ गुजारे हैं वो भी उनकी तरफ कोई बात बयान करते हुए घबराते थे कि कहीं कोई गलत।
हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने तो वो एक रिवायत में है ना, गवाह लेके आओ भाई, तलब करो। अब वो आए थे और उनके दरवाजे पर ही आकर क्या कहते हैं,
सैयदना अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर हाजिर हुए तो इजाजत तलब की, तो उन्होंने वो मसरूफ थे तो इजाजत दी नहीं, यानी कुछ भी कहा नहीं। तो सैयदना अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु वापस चले गए, तो
एक दो बार हुआ था क्या, तीन मरतबा हो गया था,
तो वो इजाजत थी दो तीन दफा जिस तरीके का, तीन मरतबा इजाजत लेके चले गए। तो फिर इसके बाद सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला जब फारिग हुए तो फरमाया कि वो कहाँ हैं, तो कहा कि वो तो चले गए। तो कहा बुला उनको, वो आए तो कहा तुम क्यों चले गए, कहा मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह फरमाते हुए सुना है कि इजाज़त लो, इजाज़त ना मिले तो फिर वापस चले जाओ। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इस पर गवाह पेश करो वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। वजह ये थी इसकी गवाह तलब करने की कि असल में ये एक ऐसी बात थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे मालूम नहीं, इनको मालूम है। तो वो अंसार के कुछ अफराद के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारे जो सबसे छोटे हैं यानी अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु,
उनको ही मालूम,
वो आपकी गवाही देंगे। तो वो उनके साथ गए और जाके बताया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि देखें ये इनको मालूम है और मुझे मालूम नहीं है। तो उनकी एहतियात अपनी जगह पर थी और
यहाँ बयान करना भी एक मामला है, भाई आए थे चले गए, उन्होंने उस पर हदीस बयान की,
असल
यहाँ एहतियात
असल में देखें मसला ये है कि वो तोहमत नहीं थी। यानी हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा किराम अली रिज़वान ही बयान करते हैं कि हमें मालूम ही नहीं कि झूठ होता क्या है, झूठ होता क्या है, यानी उनके यहाँ तसव्वुर ही नहीं था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब किया जा सकता है। जो मौजू मन घड़त अहादीस तय्यिबा शुरू हुई घड़ी जाना, ये सहाबा किराम अली रिज़वान के दौर में नहीं हुई, बाद में शुरू हुआ कि उसको मन घड़त अहादीस तय्यिबा यानी अपनी तरफ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ बातों को मंसूब किया जाने लगा। हजरत सैयदना जुबैर बिन अलवाम रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फूफी के बेटे भी हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमजुल्फ भी हैं, दोस्त भी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत भी इख्तियार की। आपके शहजादे, बुखारी शरीफ के हदीस मुबारक है, आपके शहजादे अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आपसे अर्ज़ की कि फ़लाँ फ़लाँ इतनी हदीसें बयान करते हैं, आप बयान ही नहीं करते। तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़र व हज़र में जुदा नहीं हुआ, اللہ یعنی کثیر صحبت اختیار کی ہے، باتیں بہت ساری سنی ہیں، لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہوا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، کہ جو جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، یعنی اس خوف کی وجہ سے کہ جب میں کثرت سے ایک چیز کو بیان کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات مجھ سے پسل جائے اور کوئی ایسی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائے جو آپ نے ارشاد نہیں
اللہ فرمایا اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان کی روایات کو دیکھتے ہیں تو کتنا اس میں او کے ساتھ یا یہ فرمایا یا یہ فرمایا یا یہ فرمایا،
اس طرح دونوں طرح کے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے موقف تھے. ایک گروہ وہ تھا کہ جس کے پیش نظر یہ احادیث طیبہ تھی، سنی سنائی بات کو آگے نہ کرو، جس نے کوئی ایسی بات بیان کی کہ جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، اس طرح کی مختلف روایت جو ان کے پیش نظر تھی، اس لیے وہ ڈرتے تھے. اور جنہوں نے کثرت کے ساتھ حدیثیں بیان کی ان کے نزدیک دیگر مقاصد تھے. وہ دیکھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ احادیث طیبہ آگے بیان نہ کی تو کتمان علم نہ ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے وہ چھپی نہ رہ جائیں، اس لیے انہوں نے اس مقصد سے وہ باتیں آگے بیان کی.
اور بلغ عنی
بلغ آیا، یہ ان چیزوں کو پیش نظر انہوں نے رکھا ہوا تھا. یہاں ایک خوبصورت بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، میں پہلے بھی اس کو بیان کر چکا ہوں کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء ہیں سارے کامل و اکمل ہیں، سب کی زندگی ایسی تھی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے لائق تقلید بنا ہوا تھا کہ ان کے پیچھے چلا جائے،
بے شک.
لیکن کیا آپ کو حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے چند صفحات سے زیادہ کچھ ملتا ہے؟ کچھ واقعات ہیں کہ کس طرح آپ کی تخلیق ہوئی،
سیرت انبیاء کی کتابیں
آپ محدود ہیں تو کچھ صفحات ملیں گے آپ کو ان کے واقعات کے. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ واقعات ملیں گے،
اللہ کی عمر 950 سال،
950 سال ان کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا یہ چیز آپ کو نہیں ملیں گی. اسی طرح آپ جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی زندگی کو دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو چند پہلوؤں سے زیادہ نہیں ملے گا. لیکن آئیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تو ہم دیکھیں گے کہ زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے کہ جس پر عمل کرنا ہو اور وہ ہمارے سامنے مخفی ہو.
اللہ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے؟ سیدھا پاؤں رکھتے تھے، دعا کون سی پڑھتے تھے، داخل ہو کر پہلا کام کیا کرتے تھے، گھر کے اندر آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، گھر کے اندر کیا کام کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آتے تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، صحابہ میں بیٹھتے کس طرح تھے، وفود آتے تھے ان سے کس طریقے سے گفتگو کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، بیدار ہوتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے، پھر فجر سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح آرام فرمائے کرتے تھے، فجر کے بعد صحابہ اکرام علی مرضوان میں بیٹھتے تو کیا انداز ہوتا تھا، مدینے کے بچے پانی لے کر آتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈالتے، دوپہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہوتا، شام میں کیا ہوتا، رات میں کیا ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کتنے کتنے تھے. کچھ صحابہ نے بیان کیا آدھے کان تک، کچھ نے بیان کیا پوری لو تک، کسی نے بیان کیا کہ کندھوں کو چھو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ابرو کمان کی طرح تھی، معمولی سا اس کے اندر گیپ تھا اور دیکھنے والا اگر غور سے نہ دیکھتا تو ایسا لگتا کہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر ایک رگ موجود تھی، جب جلال آتا تو وہ ابھرا کرتی تھی اور غور سے بندہ دیکھتا تو اس کو اس میں فرق نظر آتا تھا کہ یہاں ملی بھی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک مبارک کو دور سے کوئی دیکھتا تو ایسا لگتا کہ اونچی ناک ہے، لیکن غور سے دیکھتا تو نور کا حالہ اس کو نظر آتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ نہ بالکل گول تھا نہ تلوار کی طرح سیدھا، بلکہ کتابی صورت کے اندر تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ کیسے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک کیسے تھے کہ ان کے درمیان معمولی سا گیپ ہے، گفتگو کر رہے ہیں نور نکل رہا ہے، دیواریں روشن ہو رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے ہیں تو اٹھاتے ہیں تو وہ کیفیت کیا ہوتی ہے، رکھتے ہیں تو کیا کیفیت،
یہ بھی بیان کیا صحابہ،
چلتے ہیں تو کس طرح چل رہے ہیں، کیسے محسوس ہو رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کس نے بیان کی؟ صحابہ اکرام علیہ الرضوان نے بیان کی. تو صحابہ کرام علیہ الرضوان وہ ذوات قدسیاں ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار کو کون بیان کرتا؟ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی ڈیٹیل کے ساتھ، کتنی دقت نظری کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ باتیں سننا تو اپنی جگہ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یہ نہیں تو ادھر دیکھ رہے ہوں ادھر دیکھ رہے ہوں، ایسے بیٹھتے تھے کہ بخاری شریف کے اندر لگتا تھا کہ گویا پرندے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے، ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔
اللہ،
یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا۔
اور پھر یہ بھی ہوتا کہ آ کر معلوم کرنا، پھر گھر والوں سے بھی پوچھنا، ازواج مطہرات سے پوچھنا
ماحول
کہ نبی پاک علیہ السلام نے گھر میں کیسے نماز پڑھی ہے، گھر میں یہ کیا انداز ہے۔ اچھا پھر آپ بات کر رہے تھے، میں یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی ایسی کہ لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو گئی، آپ کی سیرت مبارکہ جاری کر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے، اس کے واقعات ابھی تک وہ کتابوں میں محفوظ اور وہ بیان کیے گئے، آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے کے ہونے والے جو واقعات تھے ان کو پچھلی کتابوں میں بیان کیا گیا۔ واقعی کہ زندگی کے ہر ہر پہلو کے حوالے سے اگر ہم اپنے معاملات کے اعتبار سے بھی دیکھیں، چاہے وہ نکاح ہو، چاہے وہ بچوں کے معاملات ہوں، اپنے بیٹوں بیٹیوں اپنے نواسوں ان کے ساتھ معاملات ہیں، اگر کون سا کوئی زندگی کا ایسا پہلو ہے کہ جو ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور آپ کی تعلیمات سے نہیں ملتا، اور یہ تعلیمات آگے کس نے پہنچائی ہے؟ حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان نے۔ اس لیے ہم ان سے پیار کرتے ہیں اور ہمارا نعرہ بھی یہی ہے، ہر صحابی نبی جنتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خود صحابہ کا انتخاب فرمایا ہے، جن کو اللہ نے پسند کیا ہے ان کے دلوں کو، ان کی ذات کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بھی چن لیا، حضور کی تعلیم کو آگے پہنچانے کے لیے بھی انہیں منتخب کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ سے بھی ایسا پیار عطا فرمائے اور ایسا عشق عطا فرمائے کہ واقعی کس انداز سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، اور آج اگر ہمارے سینوں میں نبی پاک علیہ السلام کی محبتیں ہیں، آج اگر ایمان ایسا جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے پر پہنچا ہوا ہے، تو ان کی شانوں کو ہی قرآن نے بیان فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ مزید کچھ گفتگو کریں گے، کچھ کالز بھی ہیں اور ان کو سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔
صاحب سے میرا سوال ہے، حضرت میر معاویہ سے بھی کوئی حدیث ثابت ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی مزید،
بعض حضرات کو کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے اسی حوالے سے، تو ان کا ایک ہی تکیہ کلام ہوتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے ضعیف ہے، تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ موضوع اور ضعیف حدیث کی کیا اہمیت ہے؟
موضوع اور ضعیف حدیث کی کیا وہ اہمیت ہے؟ ضعیف کی تو اہمیت ہے موضوع من گھڑت ہے، وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی مذمت کی وہ زیادہ سے زیادہ۔ مزید سوال،
سامنے دیوار پہ اللہ کے نام وغیرہ لگے ہیں، اس طرف پیر کرنا کیا جائز ہے؟
ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے میں چاہوں گا کچھ آپ جو ہے ان کی مرویات کے ان کے۔
جی بالکل، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 160 یا اس سے کچھ زیادہ احادیث طیبہ یہ مروی ہیں، اور مشہور و معروف حدیث مبارکہ کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ پاک خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں فقاہت عطا فرماتا ہے، اور آگے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور ہر کتاب میں، ہر مدرسے میں، ہر علم دین کے حوالے سے کوئی فضیلت کی بات کرنی ہے تو یہ
ایک حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین شان اس کے اندر موجود ہے۔ تو کئی احادیث طیبہ
ان کے حوالے سے کیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا؟
ان کے لیے تو بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر جامع ترمذی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ اللہ پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اجعلہ ہادیاً و مہدیاً، کہ اللہ ان کو ہادی مہدی بنا، ہدایت یافتہ بنا، ہدایت دینے والا بنا، ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ وقیل عذاب، اور ایک روایت میں وقیل حساب، کہ اللہ ان کو حساب اور عذاب سے محفوظ فرما۔ اور روایتیں ہیں، جیسے ایک روایت امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر روایت کی ہے جو درجہ حسن کی ہے، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھے تو ان کا پیٹ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے ٹکرا رہا تھا، پیچھے بیٹھے ہوئے. اور یہاں ایک خوبصورت بات میں عرض کروں کہ جو پیچھے بیٹھتا ہے اس کو ردیف بولتے ہیں، اور ردیف جو ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو، نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہو تو ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. اہتمام دیکھیں محدثین کا کہ انہوں نے ان تمام افراد کے ناموں پر کتاب لکھی ہے، جیسے حافظ ابن بندہ کی کتاب ہے من اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جو جو ردیف بنے،
جو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ان کے نام ذکر.
کیا بات، یہ بھی ایک محبت کی بات، اور اس طور پر کن کو یہ شرف ملا،
شرف ملا. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس میں نام ہے. تو تاریخ کبیر اور دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. تاریخ کبیر امام بخاری کی کتاب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا جسم کا کون سا حصہ مس ہو رہا ہے، تو فرمایا پیٹ. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ ان کے اس حصے کو حلم اور علم سے بھر دے، درگزر بردباری اور علم سے بھر دے. تو اللہ پاک نے آپ کو مجتہد بنایا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اجتہاد کی گواہی دی، جیسا کہ صحیح احادیثوں کے اندر موجود ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا فرمان، امام مزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تہذیب الکمال میں تاریخ ابن اساکر کے حوالے سے نقل کیا کہ کسی نے ان سے پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو ایک خوبصورت بات سیدنا امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی کہ صحابہ یہ اسلام کا دروازہ ہیں، جو ڈاکو ہے جو صحابہ کا ارادہ کرتا ہے وہ حقیقتاً اسلام کا ارادہ کرتا ہے. یعنی جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو ڈائریکٹ جمپ لگا کے گھر کے اندر نہیں آتا، وہ پہلے نقب لگائے گا، دروازے کو توڑنے کی کوشش کرے گا، اس کے بعد وہ جو ہے گھر کے اندر چوری کرے گا. تو اب کوئی شخص اگر اسلام پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ صحابہ پر تہمتیں لگاتا ہے، ان کے اوپر تان و تشنی کرتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، یعنی جو ان پر تان کرنے والا ہے، ان کے بارے میں بری بات کرنے والا ہے، تو گویا کہ وہ اسلام کے اوپر حملہ کرنے والا ہے. ہمارے علماء نے واضح طور پر لکھا، امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مفسود کے اندر اور امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو صحابہ پر تان کرتا ہے وہ زندیق. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انکار کرے، آپ کی احادیث کا انکار کرے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اہل ایمان اس کی بات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. تو وہ کیا کرے گا کہ تہمتیں لگاتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے اوپر، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی ذاتوں کو ہم مشکوک بنا دیں گے تو ساری احادیث تو انہی سے آئی ہیں، قرآن تو انہی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو سارے دین کو مشکوک بنا کر رکھ دیتے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے. اگر کوئی ان کے اوپر تہمت لگائے گا، کوئی ان کے بارے میں بری بات کہے گا، تو گویا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بات کہنے والا ہے.
اللہ اکبر. اور آج بھی ہم اسے مشاہدہ کریں، یہ واقعی جو دین سے جتنا قریب ہے لوگوں نے ان کی ذاتوں کو ٹارگٹ کیا پہلے. ابھی بھی دیکھتے ہیں سجاد صاحب علماء کے حوالے سے کہ لوگ کچھ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ اس کی پوری ایک کمپین چلائیں گے کہ علماء سے لوگوں کو متنفر کیا جائے، کیونکہ دین انہوں نے ہی سکھانا ہے. جب دین انہوں نے ہی سکھانا ہے، ان سے متنفر کر دیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو دینی کوئی بات کر کسی کی خدا نہ خواستہ کوئی چیز سامنے آ بھی جاتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تو اس کو بڑا ایک وویلا مچایا جاتا ہے، حالانکہ اس سے 100 گنا پتہ نہیں اور کیا کیا کیسز ہوتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟
جی صحیح بات فرما رہے ہیں کہ جیسا ابھی بیان کیا گیا کہ اصل میں اگر ڈائریکٹ دین اسلام کو تان کریں
جی
تو پھر لوگ جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں،
بالکل.
اور پھر ایسے شخص سے لوگ دور ہوں گے اور بائیکاٹ کریں گے. تو اب وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جو دین سے وابستہ لوگ ہیں وہ ان کے اوپر تان و تشنی کرے گا اور ان کی توہین کرے گا، ان کی تضحیک کرے گا، تو مقصود اس کا دین ہی کو نشانہ بنانا ہے. تو وہ ڈائریکٹ نہیں کر سک رہا تو وہ انڈائریکٹ دینی لوگوں کو بدنام کر کے لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا رویہ، جن کی باتیں، کہ وہ جب بھی بات کریں گے کہیں کی بھی بات ہو وہ لا کر جو ہے وہ علماء پر، دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر اور دین سے متعلق امور کے اوپر ہی لے کر آئیں گے. تو مقصود یہی ہے کہ کسی طرح لوگوں کو دین سے برگشتہ کیا جائے، لوگوں کو دین سے دور کیا جائے. تو یہ ایک بہت بری سوچ ہے. اللہ پاک اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کو ایسے بندوں سے بھی اور ایسی سوچ سے بھی اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. وہ کہتے ہیں نا کہ برٹش دور میں جو ہے وہ اس وقت جب کہ علماء کا روب اور دبدبا تھا تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے پھر یہی کیا کہ علماء کا درجہ کم کرنے کے لیے ان کی تنخواہیں کم کر دی،
صحیح بات،
اور ان کی تنخواہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں کہ جو بالکل نچلے درجے کے تھے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ بھئی ان کا درجہ اور ان کا درجہ وہ ایک جیسے.
اور یہی ہوا آج.
لیکن اللہ پاک نے دیکھیں دین کا ہمیشہ رتبہ بلند رکھا ہے، اور دیندار جو ہے وہ دین سے وابستگی ہمیشہ رکھتے ہیں، اگرچہ کہ ان کو کچھ بھی کہا جائے لیکن وہ دین سے مخلص ہیں. اللہ پاک نے ان سے دین کی خدمت لی ہے، اور اللہ پاک ہم سب سے دین کی خدمت لے. تو ہمیشہ جو عالم ہوگا، جو تھوڑا بہت دین سے وابستہ ہوگا، تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے کوئی سہولت نہیں چاہیے، بس میرا دامن دین سے وابستہ رہے اور میں دین پر عامل رہوں، اور دین پر عامل رہتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں، یہی میرے لیے کافی ہے. اللہ پاک ہمیں دین کے سائے میں رکھے اور دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور ایسے لوگوں کے سائے سے بھی اللہ پاک ہمیں بچائے،
ان کی صحبتوں سے. اور یہ ضرور دین سیکھنا چاہیے، لیکن یہ بھی ساتھ دیکھنا ہے، دین سیکھنا کہتے ہیں ان ضرو امن تاخذون دینکم، تم دیکھو تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو، یہ دین کا علم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی علماء کے پاس ہمیں ضروری نہیں، کہیں سے بھی ہم لے لیں گے، نیٹ سے لے لیں گے، ہر چیز گوگل سے اس طرح نہیں ملے گی، اور نہ ہی اس طریقے سے، اس انداز سے، آسان طریقے کے ساتھ وہ آپ حاصل کر پائیں گے. علم دین جو ہے وہ علماء سے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ہمیں اہل ذکر یعنی علماء کی طرف ہی کہا گیا. یہ علماء دنیا میں تو کیا، جنت میں بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے، اور جنت میں بھی ان کو بھیجا جائے گا کہ جاؤ علماء سے پوچھو، اور یہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، پھر علماء انہیں رہنمائی کریں گے، اور یہ اللہ سے مزید سوال کر کے اور مانگ کر وہ اپنی ان نعمتوں کے اندر گویا کہ اضافہ کریں گے. تو علماء سے پیار ضرور کیجیے، علماء حق کا ساتھ بھی دیجیے، ان سے محبت بھی کیجیے، اور انہی سے یہ ہمیں علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا. انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
چاہیں گے گل دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبتیں علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.